الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا بصره معيوب نفس وقال عرفاء أمته من عرف نفسه فقد عرف ربه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے باواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم انت لما ولدت اشرقت الارض ضاءت بنورک الافق ونحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمار اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم عنده من نعمة وفواضل رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس تصوف کے عنوان سے حضور مخدوم ملت و دین حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ملفوظات عالیہ آپ کے ارشادات مبارکہ کا مجموعہ لطائف شفیہ شریف اور دیگر تصوف کی ام الکتب اور بنیادی کتب سے اصلاح احوال اور معرفت کے ذرائع اور زاویے ذکر کیے جا رہے تھے، کیونکہ یہ درس تصوف ہے تو اس کا موضوع جو ہے وہ خاص انسان کا باطن ہے، علم فقہ کا موضوع انسان کا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ علم ظاہر سے متعلق ہے، اس سے انسان کے ظاہر کو سنوارنے کے حوالے سے، ظاہر کی نفاست و پاکیزگی اور ظاہر کی شرافت و کمال کو ذکر کرنا ہوتا ہے، اور علم تصوف علم باطن ہے، اس سے باطن کی گندگی کو ختم کرنا اور باطن کی خوبیوں کو اجاگر کرنا کہ وہ ظاہر پر اور پھر خارج میں اپنا رنگ دکھائے، وہ اصول وہ کمالات قرآن و سنت کے ذکر سے مشتمل ہو کر ذکر کیے جاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں قدر تفصیل کے ساتھ حضرت امام ابو القاسم القشیری کی رسالہ قشیریہ سے چند مضامین ذکر کیے تھے کہ انسان کے باطن کی صلاح اس کے ظاہر سے ہو سکتی ہے۔ اس میں بنیادی چیز جہاں پر میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر توجہ ہو تو بہت فائدہ مند ہوگا، ورنہ صرف ٹائم پاس اور کھانا مقصود ہو تو پھر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور انسان کی طبیعت ہی اگر اصلاح کے لیے تیار نہ ہو تو سب چیز فضول ہے۔ جس کو پیاس ہی نہ لگے اسے میٹھے شربت کی کیا قدر ہو، اور جسے پیاس لگے تو اس کے لیے سادہ پانی بھی شیریں اور میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دراصل پیاسوں سے متعلق کا موضوع ہے، یہ عام تقاریر اور دیگر معاملات سے مختلف ہوتا ہے، اور باطن کی چنگاری اور باطن کی تڑپ اور پیاس والوں کے لیے، جو اب ان شخصیات کے لیے کہ جن کے باطن میں رب کو راضی کرنے کی پیاس بھڑک اٹھے، جو اپنے گناہوں سے تنگ ہو چکے ہوں، گناہوں کی نحوست سے بیزار ہو چکے ہوں، اب گناہوں کی خباثت اور گناہوں کے دلدل سے نکل کر وہ اللہ رب العالمین کی رضا اور عزت کی چادر سے ملبوس ہونا چاہتے ہوں، جن کی نیت ایسی ہو، تو ان کے لیے درس تصوف امامت کا اور ہدایت کا سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اور اگر یہ فکر نہیں ہے تو وہ صوفیوں کی منصب پر بیٹھ کر بھی کچھ نہیں پا سکتا، ان کا سجادہ اور ان کے آستانے کا امین ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ تو تڑپ کی بات ہے، تڑپ ہوگی تو غیر کو بھی نواز دیا جائے گا، اور تڑپ نہیں ہوگی تو اپنوں کو بھی کچھ نہیں دیا جائے گا۔ میں بھی چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیر اور شیخ کے بیٹے کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، لیکن شیخ اور پیر کے بیٹے کے مرتبے کے ساتھ اس کے اندر بھی وہ تڑپ ہونی چاہیے جو شیخ پیش کرنا چاہتا ہے، اور وہ تڑپ اگر اس کے سجادے، اس کے صاحبزادے اور اس کے آستانے کے محافظ کے پاس نہیں، تو پھر دور دراز کا ایک عام بدو دیہاتی کیوں نہ ہو، اس میں تڑپ ہو تو وہ پھر اپنی باطنی سجادگی اس میں منتقل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تڑپ اور تعلق کے ساتھ، باطن کے ساتھ اس کا ربط ہے، ظاہر سے اس کا تعلق نہیں۔ میں نے پہلے عرض کی بہت بنیادی جملے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں تسلسل کے ساتھ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تصوف پر اتنے درس ہم نے دیے ہیں، پھر ہمارے وہاں ظاہر سی بات ہے کوئی ربط نہیں ہوتا، اس لیے کہ تڑپ کامل نہیں ہوتی، لہذا کوئی ایک رابطہ باتوں کا نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور رضا سے نرم کرے، اور ہمیں نفس کے اور خواہشات کی خباثتوں سے ہٹ کر روح کی روحانیت سے متمتع کرے، اور اپنی زیست اور اپنی زندگی کی سمجھ کی اللہ ہمیں توفیق دے اس سے پہلے کہ ہماری سانس کا آخری لمحہ آ جائے۔ تصوف دراصل پریکٹیکل ہے، ایک عملی چیز ہے، اور عمل کے لیے توجہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور عمل کے لیے ایک گاڑی آپ کے پاس ہے اس میں پانچ گیئر ہیں اور ایک ریورس بھی لگتا ہے، سارا سسٹم آپ کو پتا ہے، لیکن آپ کو یہ سسٹم بھی پتا ہونا چاہیے کہ گاڑی کو اٹھاتے وقت پہلے کون سا گیئر استعمال ہوگا، پھر تھوڑی رفتار کے بعد پھر کیا کیا جائے۔ تو تصوف پر مواد تو بہت ہے، لیکن اس کی ابتدا، اس کا وسط، اس کی انتہا کو منتخب کرنے کے لیے کہ پہلے گفتگو کہاں سے شروع کریں، اور یہ علم باطن ہے تو باطن کی اصلاح کے لیے پہلا درس کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح کہ فر فر کسی زبان کو پڑھنے سے پہلے اس کے حروف ابجد کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے الفابیٹس پڑھے جاتے ہیں اور اس کو ہم بنیاد بنا کر اوپر چلتے ہیں، تو یہ سنجیدہ لوگوں نے سارے علم کو دیکھ کر اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے اور اس کی رفتار تک پہنچنے کے لیے انہیں غور و تحمس کر کے ابتدا میں انہوں نے الفابیٹ اور حروف تہجی یاد کیے کہ اس کو پڑھے گا تو پھر دوسرا مرحلہ ہے، پھر جا کر وہ پرواز کر سکے گا اور بڑی بڑی موٹی موٹی کتابوں کو پڑھ سکے گا، باریکیوں کو جان سکے گا اور پھر اپنے اس علم سے ایجادات کو لوگوں کے سامنے لا سکے گا۔ تو یہ تجربے کا ایک مرحلہ ہے کہ اس کمال تک پہنچنے کے لیے چند ذہین لوگوں نے یقین سر جوڑ کر فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ اتنے بھاری بھرکم باز سے استفادے کے لیے ابتدائی اصول کیا ہونا چاہیے، ابتدائی مرحلہ کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے استاد بڑا ذہین ہوتا ہے کہ ابتدائی طالب علم کو وہ پختہ قلم اور پختہ کاغذ نہیں دیتا بلکہ چاک، جس کو چوک بھی کہا جاتا ہے، اور ایک تختی دیتا ہے کہ جس پر مٹانا بھی آسان ہوتا ہے۔ اس لیے طالب علم ابھی ابتدائی ہے، وہ ٹیڑے بینگے الفاظ لکھے گا لیکن جب اس کا قلم اور خط مضبوط ہو جاتا ہے تو بڑے خوبصورت اور مضبوط اور قیمتی قلم اس کو دیے جاتے ہیں اور بڑے بھاری بھرکم قسم کے کاغذ اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ اب تحریر مضبوط ہو چکی ہے، اب معاف ضمیر کو بڑے آسان انداز میں ذکر کر سکتا ہے، معاملات کر سکتا ہے۔ تو ہر علم کے اندر کمال پر پہنچنے سے پہلے اس کی مبادیات ہوتے ہیں، اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، اور اگر اس کی بنیادوں کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو بندہ مخمصے کا شکار ہو جائے گا، کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پدی کا شوربہ ہو جائے گا کہ کچھ اس کے ہاتھ پہ نہیں لگے گا، نہ یہاں کا کچھ ہاتھ لگے گا نہ وہاں کا کچھ ہاتھ لگے گا، اور ہبڑ دھبڑ کے اندر اپنی ساری زندگی گزار دے گا، اور چاہے رات بھر بھی کسی کتاب کو پڑھتا رہے اس کے پلے نہیں پڑے گی، اس لیے کہ کتاب کو پڑھنے سے پہلے چند اس کے مبادیات اور اصول ہیں، جب تک اس سے وہ اپنی بنیاد کو کھڑا نہ کرے اس وقت تک وہ بنیادی باتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا علم تصوف بھی ایک باطنی علم ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز اس کو دیکھنا ہے کہ باطن کی صلاح کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے۔ تو اس کا پہلا جواب میں بہت قیمتی بات جو بزرگوں نے سالہ سال سفر کر کے اس کا اندازہ لگایا ہے اور پکڑا ہے مرض کو اور وہاں سے پھر پوری عمارت کو کھڑا کیا ہے، لیکن ہم جیسے نکمے نا اہل اور گئے گزرے گھٹیا لوگ اس کی قدر نہیں جانتے کہ یہ دور دراز کا سفر کر کے علم باطن کو جاننے کے لیے، اپنے باطن کی تڑپ کو مٹانے کے لیے، پیاس کو بجانے کے لیے، اپنے باطنی مدعا اور مقصود کو پانے کے لیے انہوں نے کتنے استادوں کے سامنے زانو تلمس کو خم کیا، ایک کے پاس بیٹھے کچھ سمجھا اور کچھ گتیاں نہیں سلجھی، دوسرے کے پاس چلے گئے اس کے پاس کچھ سلجھی کچھ نہیں سلجھی، تیسرے کے پاس چلے گئے، یہاں تک کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایک ایک بزرگ کے چار چار ہزار استاد ہوتے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے چار ہزار استاد ہیں۔ تو جو گتیاں ہیں باطن کی، جو افکار ہیں رب سے ملنے کی، جو تڑپ اور گناہوں کا جو عذاب اور اس کا جو خوف ہے اور گناہوں کی نحوست سے جو بیزاری ظاہر کرنا ہے اور اپنے آپ کو رب کریم کے قریب لے جانا ہے، مرنے سے پہلے اپنی زندگی کے مقصد کو پانا ہے، دھن دولت شہرت سب مل گئی ہے لیکن پھر بھی باطن کے اندر قرار نہیں ہے، دل کے اندر قرار نہیں ہے، تو اسے اطمینان کی طرف لانے کے لیے ایک شیخ کے پاس دوسرے شیخ کے پاس، کسی سے کچھ ملا کسی سے کچھ ملا کسی سے کچھ ملا کسی سے کچھ ملا۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے چار ہزار استادوں کے سامنے یہ علم حاصل کیا، لیکن فرماتے ہیں جو آخری دو سال میں نے امام جعفر صادق کے پاس گزار دیے تو میرے مجھے وہ چار ہزار استادوں سے وہ نہ مل سکا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ظاہری اور علم باطن کے کامل وارث امام الوقت حضرت امام جعفر صادق سے مل گیا۔ اور وہی چیز پھر تصوف میں آگے بڑھی ہے، چلی ہے، اور ان بزرگوں نے چاہے مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے سیدنا داتا علی حجویری ہوں، چاہے امام ابو القاسم القشیری ہوں، چاہے حضرت امام غزالی ہوں، چاہے حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، انہوں نے اسی تعلیمات کو جو کئی کئی سو استادوں سے لیا تھا، پھر انہوں نے جب ساری تعلیم کو جمع کیا اور انسانیت کے اندر اٹھنے والے ساری آواز اور سارے سوالوں کے جوابات جو کئی ہزار استادوں سے جمع کیے تھے، کئی دور دراز ہزاروں میل کے سفر کو طے کر کے جمع کیے تھے، بڑی فراغ دلی کے ساتھ، بڑی فیاضی کے ساتھ اپنی کتابوں مرتب کر دیا اور ہم پر اتنا احسان کر دیا کہ وہ تو ان کے اندر تو طلب تھی، اس لیے انہوں نے بیابانوں صحراؤں کا سفر کر کے ان سوالات کے اللہ کو راضی کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ کیا ہے، قرآن کے ان مضامین کو قالب میں اتارنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے،
اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تو دور دراز کے سفر کیے ہیں اور پھر بڑی فیاضی کے ساتھ ہمارے سامنے کتاب کو نقل کر دیا, لیکن ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو پڑھ لیں, دیکھ لیں, سمجھ لیں. دنیاوی محفل ہو تو جناب لاکھوں روپے بچھا دیے جاتے ہیں, اہتمام اور انصرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی, لیکن دین تو ظاہر سی بات ہے غریبوں کے لیے رہا ہے تو اس کو غربت کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے سے اور آپ سے کہ جناب موت کا ایک وقت متعین ہے. یہ دنیا کا زوال, یہ ذہنی پریشانی, یہ عمر کی کمزوری, جو بھی چیز ہو اس کے اندر اگر آپ قرار چاہتے ہیں تو وہ محض اسی طریقے سے آئے گا کہ باطن کے تقاضے کو باطن سے پورے کیے جائیں اور ظاہر کے تقاضے کو ظاہر سے. اب اس بحث کے بعد میں تیسرے مرحلے میں کو آپ کی خدمت میں یوں رکھنا چاہوں گا کہ جہاں انسان تصوف انسان کے لیے, اس کا موضوع انسان قرآن کا موضوع بھی انسانی ہے کیونکہ تصوف کا کام تزکیہ نفس کرنا ہے اور دلوں کے اوپر پڑے ہوئے غبار کو ہٹا کے اسے اللہ کی یاد جو اس کا اصل مقصد ہے اس نے آشنا کرنا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اللہ نے ہر عضو کا ایک کمال رکھا ہے, آنکھ کا کمال دیکھنا, کان کا کمال سننا, زبان کا کمال دیکھنا. تو آنکھ نہ دیکھے تو پریشان ہو جاتا ہے انسان, کان نہ سنے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. اسی طرح دل کا کام آنکھ سے نہیں لیا جانا چاہیے, اور دل کا بھی ایک کمال اور کام ہے. وہ آنکھ والا نہیں ہے, وہ کانوں والا نہیں ہے, وہ انگلیوں والا نہیں ہے, وہ ہاتھوں والا نہیں ہے, بلکہ دل کا کمال اللہ کی یاد ہے. تو جس طرح انسان اپنے کسی عضو کو اس کے کمال سے ہٹائے تو پریشان ہوتا ہے, تو اسی طرح دل کا کمال, کیونکہ تمانیت جو ہے وہ آنکھوں میں نہیں ہوتی ہے, تمانیت کا مرکز جو ہے وہ کان نہیں ہے, وہ زبان نہیں ہے, وہ نوٹ نہیں ہے, وہ جائیداد نہیں ہے, تمانیت کا مرکز دل ہے. اور تمانیت دل کو کب ملتی ہے؟ جب یہ یاد الہی سے آشنا ہوتا ہے. تو لہذا یہ ایک سادے انداز کے اندر انسان کی پوری باڈی, انسان کے پورے جسم کا سسٹم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اب اگر واقعی میں چاہتے ہیں ہم کہ اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو جو نماز میں ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نیکوں کے راستوں پر ڈالیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے عذاب نہ بنے, یہی مال, یہی دولت, یہی اولاد, یہ گھر ہمارے لیے عذاب نہ بنے, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں اور اسی دنیا کو جنت کس طرح بنائیں, اسی مکان کو جنت کس طرح بنائیں, اسی کو حقیقی دائمی سکون کا ذریعہ کیسے بنائیں. تو پھر اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم درس تصوف کی طرف چلیں اور علم باطن کی طرف چلیں. اب آئیے اس تمہید کو ذہن ذکر کر کے, امید رکھتا ہوں کہ آپ کا دماغ اور طبیعت کو شاید تازہ ہو چکی ہو اس موضوع کو آگے کی طرف لانے کے لیے. تو میں ایک مرحلہ مزید آگے چلتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ جب تصوف علم باطن اور انسان سے متعلق ہے تو جب تک انسان کی طبیعت اور اس کے تعلق کو نہ سمجھا جائے تو اس کے لیے اصلاح فضول ہے. اس لیے کہ ڈاکٹر جب تک مریض کی مرضی کو نہیں جانے گا تو اس کا علاج کیا کرے گا؟ تو لہذا آپ خود اپنے طبیب ہیں اور خود اپنے ہاتھوں مریض ہیں, یہ سمجھ لیجیے. انسان خود اپنا معالج ہے اور خود ہی اپنا بیڑا غرق کرنے والا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح مارکیٹ میں ہم سوچ و بچار اور تشخیص کے قاعدے رکھتے ہیں, اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہیں, مارکیٹ کے اتار اور چڑھاؤ کی تمیز رکھتے ہیں, لوگوں کی بولیوں پر کان رکھ کر کچھ سمجھ رکھتے ہیں, اس سے زیادہ آوازیں ہمارے باطن کے اندر اٹھتی ہیں اللہ سے متعلق, دین سے متعلق, ہمارے اپنے سے متعلق کہ تجھے کیوں پیدا کیا گیا اور یہ تیری عمر ابھی ایک سال سے, دو سال سے, پندرہ سال سے, بیس سال سے, پچیس سال سے, تیس سال سے, پینتیس سال سے, پچاس سال پر اتر گئی. تو اب یہ پچاس سال تو گزر گئے, اب مرنے کے بعد تیرا کیا ہوگا؟ یہ باطن میں سوالات اٹھتے ہیں. تو کس کی محبت کے لیے پیدا کیا ہے؟ داڑھی تو نے کس کے لیے رکھی ہے؟ یہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ کلمہ کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ یہ باطن کے اندر سوالات اٹھتے ہیں. تو دنیا کی بولیوں پر اور دیگر لوگوں کی باز گشت پر تو ہمارے کان ہوتے ہیں, لیکن اپنے سوال جو باطن میں اتر رہا ہے اس کے پر کان نہیں ہوتے. اور ایک قیمتی وقت ہم اپنا خاموشی کے ساتھ چھوڑتے رہتے ہیں, اور یہ بہت بڑی بربادی اور بہت بڑی ہولناکی کی طرف اور بہت بڑے گڑے کی طرف ہم اپنے آپ کو لے جاتے ہیں. لیکن وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے اور اس شخص کو معاملہ واضح ہو جاتا ہے جسے مرنے سے پہلے اپنے احوال کی تفتیش, تحقیق, اس کا محاذبہ, اس کا معائنہ, اس کی تحقیق اور اس کی جانچ پڑتال اور اس کی تشخیص کا اسے موقع اور فکر ملتا ہے, اور اللہ رب العالمین کا اس پر بہت بڑا اس میں جہاں انسان کی بات ہے تو پہلے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہو جائیں, یعنی اتنے ہو جائیں کہ ہم یہ کہہ سکیں ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے اسلام کی خوشبو آئے, یہ ہونا چاہیے, تو پہلے ہمیں اپنا سسٹم دیکھنا ہے, جو گزشتہ کئی درسوں سے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اور آج انشاءاللہ اس کی تکمیل کرنے کی ہم مکمل کوشش کریں گے, تاکہ آنے والا درس اس کی بات کی جو بنیاد ہے وہ عرض کروں گا. آنے والے مہینے میں تو نہیں ہوں گا میں, اس کے بعد انشاءاللہ العزیز درس کا جو موقع ہوگا اس میں تفصیل عرض کروں گا کہ انسان. تو اب آپ دیکھیے, میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تصوف یہ بالکل نفسیات کے قریب کا علم ہے, بلکہ علم نفسیات انسان کے احساسات سے بحث کرتا ہے. علم نفسیات میں جو کامل اور مکمل تمیز جس علم کو ہے اسے علم تصوف کہا جاتا ہے. اس کو بیان کرنے والے تو گورے بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, پرمن بھی ہیں, پنڈت بھی ہیں, وہ انسان کے احوال اور نفسیات اور فکر پر بات کرتے ہیں. آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے, لیکن معالج آپ کو مشورہ دے کر اچھے دوستوں کے ساتھ بٹھا کر نئی باتیں کر کے آپ کے اندر دوبارہ توانائی اور خوشبو کو اور خوشی کو پیدا کرتا ہے, اور دماغ کے اندر اور تصورات کے اندر جو غم کے خیالات ہیں اس کو خیر کے خیالات کو بھر بھر کے اس کو زائل کرتا ہے, تاکہ خوشی کے خیالات زیادہ بھر دیے جائیں اور غم کا کسی سراغ سے اخراج ہو جائے تو پھر آپ کی طبیعت کے اندر بشاشی آ جاتی ہے. یہ سارے انسان اس سسٹم کے ساتھ چلتا ہے. صرف ہم سفید کپڑے کو اپنے جسم پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اندر جو خزانہ جو بدبو بن رہا ہے اس کے خراج کا سامان نہیں مہیا کرتے اور خیر کے پیغام کو اندر داخل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے نماز بھی ہمیں لذت نہیں دیتی اور کلمہ بھی ہمیں لذت نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ذکر کیا ہے علم نفسیات والے, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, انہوں نے کہا جی انسان کی طبیعت کی تشخیص کی جائے, انسان کو ڈیپلی, انسان کو بہت گہرائی میں جا کر, انسان کو بہت بنیاد میں جا کر اس کے نیچر کو, اس کی طبیعت کو سمجھا جائے اور اس کو دیکھا جائے. تو اس پر انگریزوں نے بھی کئی کتابیں لکھی, ہندوؤں نے بھی کئی کتابیں, یہ یوگا وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا ہے, یہ نفس کو مطمئن کرنے کے طریقے ہیں سارے جو انہوں نے ایجاد کیے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں نفس کی اور انسان کی ذات کی تمانیت کی جو قرار بیان کیا ہے, حضور نے اس کو اپنے عملی زندگی میں گزارا ہے, اور پھر حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ جو بیک وقت تمام علوم کا سر چشمہ ہے, تو پھر اس کی تقسیم کاری بھی ہے, فقہ علماء کے پاس چلا گیا, علم باطن صوفیہ کے پاس چلا گیا, تو لہذا پھر اس کی تقسیم کاری بھی ہے, فقہ وہاں سے لیجئے, باطن کا علم یہاں سے لیجئے, جسم کو مسلح پر روکنا ہے تو ان سے لیجئے, روح کو مسلح پر روکنا ہے تو ان سے لیجئے. تو یہ تقسیم کاری وہاں پر کر دی گئی تاکہ بات, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ, میں یہ چھوٹے چھوٹے سوالات کو کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ میری مجبوری رہی ہے. آپ کہیں گے واہ واہ یہ تو بڑی علمی بات آپ لے آئے, نہیں یہ میرے سوالات اور آپ کے سوالات ہیں, شاید کسی نے توجہ نہیں کی اور ہم بڑے پریشان ہوئے تو ہم نے بزرگوں کی کتابوں کو کھنگالا تو جواب ملتے چلے گئے تو خوشی حاصل ہوتی چلی گئی اور تمانیت حاصل ہوتی چلی گئی. تو پہلی چیز جو بنیاد کے اندر آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے, یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کے سامنے آئینہ ہے اور آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں, اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. اور یہ حدیث پاک کے اندر داتا علی حجویری نے لکھا, تمام بزرگوں نے لکھا, مخدوم پاک نے لکھا کہ جس نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا تو اس کا باہر کا دشمن اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا وہ اپنے لیے خود دشمن بن جائے. یہ سمجھ لیجیے آپ, جس نے اپنے آپ کو نہیں جانا, اپنے مزاج کو نہیں جانا, تو اس کا باہر کا دشمن جو اسلحہ لے کر اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پھر رہا ہے وہ اس کا اتنا بڑا دشمن نہیں جتنا یہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا ہے. اور جتنا جس نے اپنے آپ کو جان لیا اور اپنے مزاج پر محاذہ کرتا رہا, اپنے فکر پر چوکیدار بن کر بیٹھ گیا اور اپنے خیالات کو جانچتا رہا, وہ اتنا مضبوط معاون دوست بن جائے گا کہ خارج کے اندر اگر اس کی کوئی دوست نہ بھی ہو تو وہ تنہا بڑی آسانی کے ساتھ ہر کٹھن مراحل کو عبور کر جائے گا. یہ حضرت مخدوم پاک نے شروع میں لکھا ہے اپنے مریدین کے لیے. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں جو ہمارے آستانوں کا دیوالیہ نکل گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ لنگر نیاز فاتحہ تک رہ گئے, ان کی تعلیمات سب ہوا ہو گئی. نہ سجادے کو تمیز ہے کہ ہمارے سلسلے میں کتنی کتابیں لکھی گئی اور نہ جناب مریدین کو تمیز ہے. دن متعین کر لیا جاتا, سعادت ضروری ہے لیکن یہ ثانوی چیز ہے. فاتحہ یوم بہت بڑی سعادت ہے لیکن بزرگوں کا تقاضا محض یہ نہیں, ان کا تقاضا جو میں نے عرض کیا کہ کئی کئی سو سال انہوں نے سفر کیے, اور کئی کئی ہزار استادوں سے استفادہ کیا, اس لیے نہیں کیا کہ تو ہمارا لنگر کرنا اور پھر اس کو لا کر راتوں کے اندھیرے میں اپنی نیندوں کو قربان کر کے نتائج اشرفیہ جیسے شاہکار, کشف المحجوب جیسے شاہکار, رسائل کوشیریہ جیسے شاہکار, فتوح الغیب جیسے شاہکار, غنیۃ الطالبین جیسے شاہکار, احیاء العلوم جیسے شاہکار, منہاج العابدین جیسے شاہکار جو مرتب کر کے تیار کیے گئے ہیں, وہ اس لیے کہ اصل اپنا دین بچانا چاہتے ہو اور ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو, رب کو راضی کرنا چاہتے ہو, تو اس تعلیم پر عمل کرو. اس تعلیم پر بولیے, کسی کو اگر برا لگے نا تو میں بات بتاؤں آپ کو ذرا, حضرت امام جعفر صادق سے بڑا تو کوئی سید نہیں ہے, ان سے بڑا تو کوئی پیر نہیں ہے, ان سے بڑا تو آستانوں کا کوئی حریم اور محافظ تو نہیں ہے. مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاء اللہ کا فیض ان سے جاری ہو رہا ہے. سینا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاء اللہ چلے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاء اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی اور عرض کی کہ حضور آپ مجھے اجازت دیجئے کہ چند چیزوں کے سوالات میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے اور حضرت داؤد طائی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, اپنے وقت کے اندر ان کا طوطی بولتا تھا, روحانیت میں بڑا مرتبہ اور مقام اور روحانیت کے بادشاہ ہیں. اور جب امام جعفر صادق کی خدمت میں آئے تو آئے سے یہ تھے, امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں, انہوں نے کہا حضور آپ مجھے نصیحت کریں. آپ یہ سبق پیروں کی اولادوں کو پڑھانا چاہیے جو ہمارے آستانوں کو جو بڑا غرق ہوا ہے کہ مزار کے اندر غوث پاک کے بیٹے آرام فرما رہے ہیں, دوسرے لنگر میں مزے کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے کہ یہ غوث پاک کی اولاد ہے, تو کیا کریں, غوث پاک کی تعلیم کو مانیں یا اولادوں کو مانیں؟ سمجھ رہے میری بات؟ غوث پاک کا مزاج اگر آپ پڑھیں نا تو میں کہتا ہوں یہ فضول کا تصنع سب ختم ہو جائے. اولاد کا ادب ہوگا لیکن اس سے بڑا ادب کیا ہے ذرا دیکھیے یہاں پر کہ خون جگر پر غوث آدم کو کیا ضرورت تھی, ان ولیوں کو کیا ضرورت تھی, صرف اپنے بیٹوں کی اتباع کا حکم دے دیتے, خاموش ہو کے بیٹھ جاتے. لیکن پوری زندگی جو میں نے عرض کیا کہ چار چار سو استادوں سے استفادہ علم کیا اور ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزاری اور پھر آنے والی امت کو جو علم دیا ہے تو وراثت وہ گدے وہ روئی کی گدی نہیں ہے, ان کی اصل خلافت یہ کتابیں ہیں, یہ تعلیمات ہے, وہ بڑا صحرا نہیں ہے, یہ تعلیمات ہے. ہاں ان تعلیمات کے بعد اگر صحرا بنے تو نور لنا, ان تعلیمات کو لینے کے بعد پھر وہ گدی سجے تو پھر نور لنا نور ہے, ورنہ تو یوں ہوگا جیسے گدے کے اوپر کتابیں رکھ دی گئی ہے. یہ میں سخت الفاظ نہیں کہہ رہا, یہ سارے بزرگوں نے لکھے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اب سنیے حضرت امام جعفر صادق جو حضرت مولا علی کے گدی کے سجادہ ہے اور اصل علوم کے سجادہ ہے, علم ظاہری کی بھی سجادہ ہے, علم باطنی کی بھی سجادہ ہے. علم ظاہری ان کا چل رہا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, اور علم باطن چل رہا ہے اس وقت کے تمام اجلہ علماء, یہاں تک کہ سیدنا غوث اعظم اور تمام جو روحانی فیض ہے یا ظاہری فیض ہے وہ حضرت امام جعفر صادق سے چل رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داؤد طائی آئے امام جعفر صادق کے پاس اور کہنے لگے کہ حضور آپ مجھے نصیحت فرمائیں. حضرت امام صاحب نے دیکھ لیے کہ بندہ پھولے کس چیز پر, ارشاد فرمایا کہ مجھے نصیحت فرمائے, میرا دل کالا ہو گیا. یہ درجے کے اعتبار سے حجابات آتے ہیں, درجے کے اعتبار سے حجابات ہوتے ہیں, یہ دوسری بات سے پھر کبھی عرض کروں گا, لیکن بتا رہا ہوں یہاں پر کہ حضرت داؤد طائی نے کہا کہ حضور میرے دل سیاہ ہو رہا ہے اور مجھے کوئی نصیحت فرمائے کہ میں کیا کروں. آپ نے فرمایا اے ابا سلیمان, یہ ان کی کنیت تھی, تم اپنے زمانے کے مشہور عابد و زاہد ہو, میری نصیحت کی تمہیں کیا ضرورت ہے, تم خود اتنے بڑے عابد و زاہد ہو, اتنے خود بڑے تم مفکر ہو, اتنے بڑے خود تم مشخص ہو, تشخیص کرنے والے ہو, میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے عرض کی اے فرزند رسول, آپ کو ساری مخلوق پر اللہ نے فضیلت دی ہے اور آپ پر, اب دیکھیں رتبہ دیکھیں اور اس کے بعد جواب دیکھیں آپ امام صاحب کا, ذرا دیکھیں. حضرت داؤد طائی جھوٹ نہیں بول رہے, سچ بول رہے ہیں کہ واقعی میں روئے زمین پر سب سے بڑی فضیلت اس وقت میں آپ کے پاس ہے, سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹ نہیں بول رہے ماذا اللہ, سچ بول رہے ہیں. لیکن اتنی بڑی فضیلت کو سننے کے بعد امام صاحب کیا جواب دے رہے ہیں, ہاتھ چموا رہے ہیں, دے رہے ہیں کیا جواب؟ اتنی بڑی فضیلت کو سننے کے بعد آپ اپنے ناموں کے نعرے لگوا رہے ہیں یا کیا جواب دے رہے ہیں؟ ذرا سے جواب. ہاں جناب پیر بنا تو سب سے بڑا کام اسی کا, میں نے تو کئی جگہوں پر دیکھا, پہلے تو یوں ہوتا کہ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ, اب لوگوں نے اپنے پیروں کے لیے لکھا قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی فلا فلا فلا,
میں نے کہا لو اب اور بھی بڑھو آگے، پیر بھی سنے پھر بھی اس کا پیٹ نہ بھرے تو کچھ اور بھی دعویٰ کروائے ہو،
ہمیں اس سے کیا؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں تصوف اس کو نہیں کہتے ہیں، اور نہ ایسے لوگ اس باغ میں آنا چاہتے نہ آ سکتے ہیں، نہ یہ ان کی منزل ہے، یہ کوئی اور چیز ہے جو ادھر آ گیا ہے، وہ کوا ہے جو یہاں گھس رہا ہے، نہیں نہیں آپ اہل ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر چار چیزیں آپ کے پاس ہیں تو وہ علم ظاہر کی شرائط ہیں، پیر بننے کے لیے یہ پانچویں شرط ہونی چاہیے۔ وہ کہیں جی ہمارے پاس ایسی شرط نہیں، تمہیں کس نے کہا پیر بنو، خالی تقریر سے لوگوں کو دین سکھاؤں، مرید کرنا ضروری ہے، ڈائریکٹ غوث پاک کی طرف تفویض کرو، ان کو سمجھ رہے میری بات آپ، مشائخ کی طرف تفویض کرو، تعلیمات کی طرف لاؤ، نہیں ہے لوگ ہم سے کہتے جی آپ مرید کرو، میں نے کہا میرے جیسے گھٹیا آدمی مرید کرے، یہ ہم جیسے لوگوں کا کام ہے پیری مریدی کرنا، یہ ہم جیسے لوگوں کا کام ہے، اب ذرا سنیے حضرت امام جعفر صادق کو، اور آپ مزاج دیکھیے کہ مشائف کا حال کیا ہے، اور آج ہمارے مزاروں کے گرد جو ماحول کا ستیاناش ہوا ہے، اور جو آج ہمارے آستانوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم نے سچ بولنا چھوڑا اور اصل تعلیم پر پردہ ڈالا، کیونکہ پیر کا بیٹا پیٹ میں آ جائے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیر بن گیا ہے، ہاں ہاں یہ ہم نے بگاڑا ہے ماحول، اس کی اصلاح، وہ کہے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں نے کہا چپ کر، تو اپنی ساری عزتیں بھی لے کر اگر ان کی نالین پر پہنچے نا، پھر بھی ان کی جوتی جو ہے تیری عزت سے بہت اعلیٰ ہے، یہ باتیں وہ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، میں صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس لیے کہ جب ان کی تعلیم کے ساتھ شبخون مارا جائے گا تو ادھر سے تصوف مخدوم سمنانی کا ہے جنہوں نے دنیا کو چھوڑا ہے اور حق کو قبول کیا ہے، تو یہاں یہ غیرت اور حمیت کی باتیں نہیں کی جائیں گی تو کہاں کی جائیں گی۔ اب سنیے حضرت امام جعفر صادق کے پاس حضرت داؤد تائی آئے ہیں، اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عابد و زاہد اور ولی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور میرا دل کالا ہوتا جا رہا ہے، مجھے کوئی نصیحت کریں، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تم خود بہت بڑے عابد و زاہد ہو، میں تمہارے لیے کیا نصیحت کروں، تو کہنے لگے فرزند رسول آپ کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ نے فضیلت آپ کو دی ہے، اور آپ پر سب کو نصیحت کرنا واجب قرار دیا ہے، بولیے محبت کو سبحان اللہ، جناب آپ کو اللہ نے ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے، اور آپ کا منصب ہے کہ آپ لوگوں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں اور بتائیں، لوگوں کو نصیحت دیں، اس لیے میں حضور آپ کے پاس آیا ہوں، اب جواب سنیے آپ، انہوں نے تو تعریف بھی کر دی اور آپ کے منصب کو بھی یاد دلایا، لیکن صوفی کس کو کہتے ہیں، اس وقت صوفیت کا غلبہ ہے، صوفی کس کو کہتے ہیں، آپ نے شاہ فرمایا اے ابا سلیمان میں ہمیشہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل بروز قیامت میں اپنے جد کریم رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کہ جب وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے میری اتباع کا حق کیسے ادا کیا، یعنی تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے نصیحت کروں، اور میں یہاں خون کے آنسو رو رہا ہوں کہ جب میرے جد کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گرفت نہ فرمائیں اور یہ نہ پوچھیں کہ تو نے میری اتباع کا حق کیسے ادا کیا، اور فرماتے کیونکہ اتباع نبوی کا تعلق، اور سنیے اتباع نبوی کا تعلق نہ نسب صحیح سے ہے اور نہ نسبت قوی سے ہے، بلکہ صرف پیروی اور عمل 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 سے ہے، بات مکمل ہو گئی، یہ حضرت امام یہ داتا لیا میری کشور ماجد شریف پڑھ رہا ہوں میں، یہ داتا صاحب نقل کر رہے ہیں، پھر سنیے انہوں نے عرض کی کہ اے فرزند رسول آپ کو ساری مخلوق پر اللہ نے فضیلت دی ہے اور آپ پر سب کو نصیحت فرمانا واجب ہے، آپ نے فرمایا ابا سلیمان میں ہمیشہ اس بات سے خائف رہتا ہوں کہ کل بروز قیامت میرے جد قریب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر میری گرفت نہ فرمائیں کہ تم نے کیوں میری اتباع کا حق ادا نہ کیا، کیونکہ اتباع جو ہے اتباع نہ نسب صحیح سے ہے اور نہ نسبت قوی سے ہے، بلکہ صرف اور صرف وہ پیروی اور عمل 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 سے ہے، شیخ نے داڑیاں رکھی سجادہ داڑھی منڈا رہا ہے، شیخ نے نمازیں پڑھی یہ کتے لڑوا رہا ہے، شیخ نے حلال کمایا یہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا حرام کر رہا ہے، تو کیا کرے اگر تو شیخ کا بیٹا ہے تو تیرے ساتھ ساتھ، سمجھ رہے میری بات، تو شیخ کا بیٹا تو ہم کیا کریں، تو شیخ کی اصل عمارت کو گرا رہا ہے، شیخ نے اپنی پوری زندگی کا خون لگا کر جس عمارت کو بیان کیا تھا عمل کے راہ میں، اور وہ حضور کے نائب اس اعتبار سے تھے کہ انہوں نے عمل کو ذکر کیا، سیدہ زہرا کے بارے میں سید عالم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا اگر وہ چوری کا ارتکاب کرے تو فرمایا کہ جو سزا دوسرے کو دی جاتی ہے میری بیٹی کے لیے.
یہ انتہائی درجے کا خوف دلاتے فرمایا اور اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری سب سے بڑی مقدم ہے. لیکن سیدہ کا ادب جو امت کر رہی ہے کہ سیدہ نے وہ عمل کر کے دکھائے دین کے لیے اور دنیا کے لیے کہ جہاں ان کا نسب عالی تھا تو رسول اللہ کی آنکھیں بھی ان کے عمل سے ٹھنڈی ہوئی اور عمل میں وہ ایسے پڑی اور اپنے والد کے دین کی پیروی میں سیدہ ایسی آگے نکلی کہ جامع مستدرک کی صحیح حدیث ہے سید عالم فرماتے ہیں کہ میدان معاشر ہوگا جب میری لخت جگر سیدہ زہرا میدان معاشر میں ان کا ورود مسعود ہوگا جس اونٹنی پر جلبگر ہو کر وہ آئیں گی رب کے جانب سے منادی ندا کرے گا او جنتیوں او پارساؤں اپنی گردنیں نیچے کرو بنت رسول جنت میں جا رہی ہے. یہ مقام و مرتبہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العالمین نے رحمت فرمایا اس عمل کی وجہ سے. دیکھ رہے ہیں ساری رات عمل میں گزری سارا دن عمل میں گزرا اور حضرت علی کو وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھائیے اس لیے رات کے اندھیرے میں کوئی غیر محرم میرے جنازے کی لکڑی تک کو نہ دیکھے اور میری تسلیم رات کے وقت کیجئے. آج پیروں کے گھر کی عورتوں کا کیا حال ہے ذرا دیکھیے میدان کے اندر الا ماشاءاللہ. اور کہ نہیں ہم کچھ نہیں کہتے پیرانی صاحب اور یہ سجادے جب تک آپ اصل مقصد کو بیان نہیں کریں گے آپ انہیں گالی نہیں دے رہے ہم گالی نہیں دے رہے سمجھ رہے میری بات. لوگ کہیں گے بھابھی ہم نے کہا بھابھی کا منصب ہی نہیں اس موضوع پر بولنا یہ ہمارے گھر کی بات ہے ہم بولیں گے اس پر سمجھ رہے بات. مشائخ پیری مریدی آستانے یہ ہمارے گھر کی بات ہے ہم بولیں گے. اس بات کو اٹھانے کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی تکبر کے لیے نہیں ہوں گی ورنہ ہم اپنی قبر اندھیری کریں گے. یہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوگی اپنے آپ کو عزت دلوانے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. اس کے دو فائدے ہیں ایک تو بزرگوں کی اصل تعلیم سامنے آئے گی اور اسے بھی شرم آئے گی کہ میں کس کا نام لینے والا ہوں میں عمل کیوں نہیں کر رہا.
اس کے لیے عمل کے ذرائع واضح ہوں گے. اب یہاں پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا نا کہ کیونکہ اتباع نبوی کا تعلق نہ نسب صحیح سے ہے اور نہ نسبت قوی سے ہے بلکہ پیروی کرنے سے اور عمل سے ہے. یہ سن کر حضرت داؤد تائی دھاڑے مار کر رونے لگے اور کہتے ہیں دھاڑے مار کر رونے لگے اور کہنے لگے یا اللہ جس شخص کا خمیر نبوت کی خاک سے تیار ہوا ہے. حضرت داؤد تائی رو کر کہنے لگے اللہ کی بارگاہ کے مولا جس کا خمیر امام جعفر صادق کو کہنے لگے کہ جس کا خمیر نبوت کی خاک سے ہے اور جس کی تباہ کی نشنما اپنے جد کریم رسول اللہ کی برہان اور حجت کے اصول سے ہے جس کی مادر معظمہ بطول زہرا ہے جس کا نام نامی سیدہ فاطمہ ہے وہ جب بذات خود اس حیرانی اور پریشانی میں ہے تو اے داؤد تائی تیری عبادتوں اور تیری نسبتوں کو کیا کہتا ہے
اور تیری کیا اوقات ہے کہ جب امام جعفر صادق کی عبادت کر فرما رہے ہیں تو تو نے جو چار نسبتیں لگائی اس کا کیا حال ہے. تو دیکھیں یہ عمل کی طرف ابھارا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو یہ عمل کے لیے انسان کو پیدا کیا اس پر تیاری لائی گئی ہے. اور ایک اور واقعہ یہاں پر سنیے جو حضرت داتا علی حجویری نے ذکر کیا ہے. میں عرض کر رہا ہوں تعظیم اور ادب یہ ثانوی چیز ہے اصل چیز ان حضرات کا بھی لحاظ رکھنا ہے ہمیں بھی نسبت کے حوالے سے لحاظ رکھنا ہے کہ حضور کی سنت پامال نہ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور آپ کی نسبت کے پامال نہ ہو. امام حسین نے کربلا میں گردن تو کٹائی لیکن نماز نہ چھوڑی تو وہ عمل کیسے چلا گیا ہم سے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی صرف فضائل ذکر حسین ہی کی اہمیت ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اہل بیت کی تعریف کی اہمیت ایسی جس کے لیے الفاظ نہیں بیان کیے جا سکتے. لیکن امام حسین اور بزرگوں کا تقاضا فضائل کو ذکر کرنا نہیں بلکہ فرمایا کہ رب کی جو امانت ہمارے پاس اس امانت پہ تم امین بنو تاکہ قیامت کے دن تمہیں یہ مرتبہ ملے کہ تم ہمارے قریب آؤ اور ہم تمہیں سینے سے لگائیں. اس امانت کے امین بنو پھر ہمارا چرچا کرو. سمجھ رہے میری بات. فضائل کا انکار نہیں ہے اس میں اور نہ افضلیت کا انکار ہے نہ مقام کا انکار ہے جس کی مثال آپ دو طریقے سے سن سکتے ہیں. میں نے جمعے کے دن اپنی مسجد میں بھی ذکر کیا کہ ایک ہے سادات علماء مشائخ اور میں پھر عرض کر دوں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے لیکن شاید اس میں کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہو. ہماری مراد مدعا پیران الزام کے لیے نہیں ہے معاذ اللہ
بلکہ پیر منگل بدھ جمعرات کے لیے ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ پیر منگل جمعرات والے کے لیے بات کر رہے ہیں. جس نے سمجھ لیا ہے کہ بس کاندھے سے نیچے بال اتارو, کڑے ڈالو, ڈبل پتی کا پان کھاؤ, ڈھول کی دو تاش سنو, ہو گیا یہ دین مکمل ہو گیا, تو یہ ان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. ٹھیک ہے, عبرت اور نصیحت ہے. اور میں یہ بات آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کیونکہ اس بات اس تعلیم کو اجاگر کب کیا جائے. انبیاء اکرام کے قصص اور واقعات قرآن نے ذکر کیے نا حضور کے لیے, اس لیے کہ اس میں نصیحت کا عنصر ہے. اس کو سن کر آپ کی فکر بالغ ہوگی. یہ بزرگوں کے قول قرآن و سنت کو سن کر آپ کے پاس خیر کا ذخیرہ ہوگا اور آپ میں اتنی تمیز آئے گی حق کو حق کہیں گے, باطل کو باطل کہیں گے. تو یہ خیر خائی کے لیے, یہ خیر خائی کے لیے, یہ بے عملوں کے لیے ہے, یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے بارے میں غوث اعظم سے جب نصیحت پوچھی گئی اور غوث اعظم نے اپنی زندگی کی آخری نصیحت فرمائی, فرمایا جاہل سے دور رہنا. کیا فرمایا؟ جاہل سے دور رہنا. آج تو قوال بھی پیر بن رہے ہیں نا, کہ جی ان کے ابا اچھا قوال تو یہ اچھے قوال, یہ بھی پیر ہو گئے. تو یہ قوالوں نے جو پیر, ظاہر سی بات ہے جب معیار ہی نہیں رہے گا تو کوئی ارغر تو خرا سب بن جائے. کچھ شیڈ بھی پیر بن گئے اس لیے کہ ان کے گھر میں کوئی بزرگ آ کر رکتے تھے, انہیں پوری زندگی بزرگ کو کھانا کھلایا, ان کے مریضوں کو کھانا کھلایا, اس پر انویسٹمنٹ کی, اور بزرگ جب قبر میں چلے گئے تو انہوں نے کہا جی میں بھی پیر بن گیا. نہ یہ اتنا آسان سودا ہے کہ کسی بزرگ کی خدمت کر کے, تو نے جو خدمت کی ہے یہ سب سے بڑی تیرے لیے کامیابی ہے. تو اب ان کے منصب پر بیٹھنا چاہ رہا ہے؟ ہاں, اگر تو ان کو خوش کرنا چاہ رہا ہے تو منصب پر نہ بیٹھ بلکہ ان کی تعلیمات کو عام کر, ان کی تعلیمات کو عام کر, اس سلسلے اور نسبت کو عام کر, اس محبت کو عام کر. ورنہ اب آگے حدیث پاک آ رہی ہے, ذرا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب ذرا سنیے ایک اور حکایت, حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی نے لکھا ہے اور بڑی بنیادی بات ہے. یہ تصوف ہے, اس میں اسی معیار پر بات ہوتی ہے. جب تک چھیڑیں گے نہیں زخم کو تو سلجھے گا نہیں. ابھی ہم صرف چھیڑ رہے ہیں, بھڑکا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہی بزرگ اس کو بتائیں گے کہ اس کو ٹھنڈا کس طرح کرنا ہے, اس پر مرہم کس طرح لگانا ہے. اس وقت احساس ضیاء, کیونکہ اصلاح کے نفسیاتی طور پر دو طریقے ہیں. احساس ضیاء, جب آپ کو کوئی چیز کھونے کا احساس ہو جائے تو پھر اگلی چیز آپ بچائیں گے. آپ کہیں گے جو کھو گیا تو چلو کھو گیا, جو بچ گیا اس کو بچاؤ. لیکن اگر آپ کو اپنا کھویا ہوا اور اپنا ضائع ہوئے کا علم نہ ہو تو اگلا اور دباتے چلے جائیں. تو احساس ضیاء بندے کے اندر قوت پیدا کرتا ہے اور جو بچ گیا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ساری فکر جو بزرگوں نے ذکر کی ہے, یہ امام جعفر صادق نے ذکر کی ہے, یہ احساس ضیاء کہ جو ضائع ہو رہا ہے اس کا احساس, جو گزر رہا ہے اس کا احساس کو اجاگر کرنے کے لیے, تاکہ جو بچ گیا ہے اس کو قرآن و سنت اور بزرگوں کی محبت سے بچایا جائے, اس کی حفاظت کی جائے. سمجھ رہے میری بات؟ آئیے دوسری حکایت, بڑی جاندار نقل کی ہے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے ان سے فرمایا آؤ ہم سب مل کر یہ عہد و پیما کریں. توجہ سے سنیے ذرا, یہ ذرا خامخا کی فضیلت کا جو گھمنڈ ہے نا, ذرا وہ اترے اور بندہ عام سطح پر آئے. وہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, جمعے کی بات رہ گئی, کہ ادب و تعظیم کے حوالے سے وہ ضرور ہوگی, نیکوکاروں کا ادب ضرور ہوگا, لیکن نیکوکار کسی سے مطالبہ نہیں کرے گا. یہ دونوں میں فرق ہے, سمجھ رہے میری بات؟ آتا علماء کا ادب ضرور ہوگا, جو نہیں کرے گا وہ خسران نعمت ہوگا, لیکن وہ یہ نہیں کہے گا جب میں آؤں تو میرے لیے تم ڈھنڈورا پیچاؤ, ڈھول پیٹو, نعرے لگاؤ, یہ نہیں ہوگا. اور اگر وہ اس پر ناراض ہوا تو اسے علم نے حصہ نہیں دیا, اسے علم نے حصہ. بولیے, اس کی مثال آپ مسلم شریف سے دیکھیں گے. مسلم شریف کے اندر موجود ہے کتاب الجہاد کے اندر, غزوہ خندق کی جہاں بحث ہے, غزوہ احزاب کی جہاں بحث ہے, وہاں پر یہ موجود ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, یہ انصاریوں کے سردار تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق کے پاس بات یہودیوں کے ایک قبیلے کے اوپر کی سرکوبی کرنی تھی. اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بیٹھے تھے اور مشورہ ہو رہا تھا صحابہ کرام علی مردوان سے, جس میں مہاجر بھی تھے انصار بھی تھے. اتنے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری پر بیٹھ کر حضور کے پاس پہنچے. جیسے وہ پہنچے تو جہاں انہوں نے سواری روکی تو سرکار خود ان کے استقبال کے کھڑے ہوئے, سرکار ان کے استقبال کے خود کھڑے ہوئے, اور جو ان کے برادری کے لوگ جو انصار تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو حضور نے زور سے فرمایا قومو, کھڑے ہو جاؤ, قومو الی سیدکم او خیرکم, فرمایا کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے استقبال میں لیے اور جو تم میں بہتر اور اعلیٰ ہے اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ.
یہاں سے قیام تعظیمی کا ثبوت نکلتا ہے.
سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہاں سے قیام تعظیمی کا ثبوت نکلتا ہے. اسی مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے بخاری میں. یہاں سے تو قیام حضور نے اجازت دی ہے کہ جب نیکوکار اور دیندار ہو اور وہ تمہارا سردار ہو, لیکن ایسا سردار نہیں جو پاکستان پر چپکا ہوا ہے, یہ نہیں, اس کے ساتھ حضور نے بیان فرمایا کہ سیدکم او خیرکم, جو تم میں علم تقوی میں ایسا سردار ہو جو اعلیٰ ہو, تو اس کے استقبال سے تم بیٹھے نہ رہا کرو, جو مجلس میں آئے تو اس کے استقبال میں تم کھڑے ہو جاؤ. اس سے علماء مشائخ اولیاء ان کی آمد اور پیران عظام جو اس منصب کے اہل ہیں اور واقعی میں ان پر وہ لفظ جچتا ہے, جب وہ تشریف لائیں تو ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا بہت بڑی سعادت ہے. کیونکہ یہ کھڑا ہونا دین کے لیے, یہ کھڑا ہونا اللہ کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے, اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی امانت کو آگے پہنچا رہا ہے. اور اسی مسلم شریف کے اندر موجود ہے, بخاری موجود ہے, کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں, دوسری حدیث, تو حضور نے فرمایا کہ وہ جان لے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اب ایک طرف تو فرمایا اٹھو اور تعظیم کرو, اور دوسری جگہ فرمایا اگر کوئی یہ ارادہ رکھے کہ جناب لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے, فرمایا دونوں میں فرق کیا؟ فرق ہے, ایک یہ کہ جو کھڑے ہوں گے وہ اس کی مرضی سے نہیں ہوں گے, اور رب کی مرضی سے کھڑے ہوں گے, کیونکہ دین کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں. اور یہاں پر اگر واقعی میں وہ شخص کوئی عالم ہو, کوئی بزرگ ہو, یہ کوئی نیکوکار ہو, اور وہ آئے اور وہ کسی کو بیٹھا ہو دے کے, انسانی خیال ہے, کبھی اس کے اندر یہ عادت پڑ جائے, یہ خیال ہو سکتا ہے, لیکن اس کو فوراً رفع کرے, اس کو جھاڑے, اس کی نفی کرے, اور فوراً یہ حدیث پاک یاد کرے کہ میری کیا حیثیت اور اوقات, عزت اللہ اس کے رسول کی ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے درجے کو اور بلند کر دے گا. اور نفس سے مقابلہ کرنے میں اسے ایک اور ہتھیار مل جائے گا کہ نفس کہہ رہا ہے کہ دیکھ تو اتنا بڑا بزرگ ہے, تیرے لیے کھڑا نہیں ہوا, تیرے لیے کھڑا نہیں ہوا. اور ہم نے بعض مشائخ کو دیکھا کہ جب وہ آتے تو لوگ کھڑے ہوتے تو ڈانٹ کر بٹھاتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ, ایسا نہ کیا کرو. وہ اس لیے کہ وہ دوسرے نہیں, وہ اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے کہ خیال ہمارے اندر نہ پیدا ہو. لیکن جو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے, وہ ان کی مرضی سے نہیں کھڑے ہوئے, وہ تو رب کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے ہوئے, کیونکہ وہ رب کے دین کا وارث ہے. اگر اہل اللہ ہیں, اولیاء ہیں, علماء ہیں, مشائخ ہیں, لیکن جو وہ آ رہے ہیں وہ اگر رب کے دین کے وارث ہیں تو ان میں پھر نفس کے تقاضے نہیں ہونے چاہیے. وہ یہ امید نہ رکھیں کسی سے کہ کوئی میرا ادب کرے, وہ یہ امید نہ رکھے کہ کوئی میری تعظیم کرے, وہ یہ امید نہ رکھے کہ میں آؤں تو وہ کھڑے ہو جائیں. اس لیے کیونکہ یہ پھر تکبر ہوگا کہ میں بڑا ہوں, اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تکبر ہے, یہ ان کے لیے گناہ کبیرہ ہے. اس لیے حضور نے دونوں کی نفی کی, کیونکہ اگر اس نے کھڑے ہونے کی نیت کی تو گناہگار ہوا, اور یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہ دیندار کو دیکھ کر نہ کھڑے ہوئے تو یہ محروم ہوئے. لہذا دونوں کا ذکر کیا کہ جب نیکوکار آئیں تو ان کا استقبال کیا کرو, اور نیکوکاروں کو کہا کہ تم یہ امید نہ رکھا کیا. تو یہ دونوں میں تدبیر وہاں پر نفس کی اصلاح کے حوالے سے ذکر کر دیا. اب آئیے میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, بس وقت مکمل ہو جاتا ہے. یہ اب جو حکایت میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام جعفر صادق, میری گفتگو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, یہ بزرگوں کی یادیں ہیں, اس سے دل کو بڑی تسکین پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ہم کسی کی نفی نہیں کر رہے, ہم شیطان کی نفی کر رہے ہیں, ہم نفس کی مذمت کر رہے ہیں, اس طرف دیکھ لیا. دوسری حکایت حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے, یہاں تو انہوں نے کہا کہ نسب صحیح اور نسبت قوی, جو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اتباع نبوی کا تعلق نہ نسب صحیح سے ہے اور نہ نسبت قوی سے ہے, بلکہ پیروی سے ہے, پیروی سے ہے, پیروی سے ہے, اور پیروی میں پہلی چیز ایمان ہے, پیروی میں پہلی چیز ایمان ہے, پھر دیگر اور چیزیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سیدوں کے نسب میں جو تعظیم ہے وہ اس اعتبار سے کہ نسب ان کا عالی ہے تو عمل بھی ان کا عالی ہے,
اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. خون بہ رہا ہے مسلمانوں کا, تفرقے پھیل گئے, بد مذہب کھڑے ہو گئے, اور تم آستانوں میں چپکے ہوئے ہو, تمہارے سے خدا نہیں پوچھے گا, تم باہر نکل کر نہیں آؤ گے, تم لوگوں کو حق نہیں بتاؤ گے, کوئی تمہارے دکان سے اگر چٹائی لے کر بھاگ گیا تو تم سے دشمنی کا اعلان کرتے ہو, اور یہ بد مذہب جو لوگوں کے گلی گلی کوچے پھر پھر کر لوگوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں, تو تمہارا دل نہیں دکھتا کہ سنیت پر اور اہل اللہ اور اولیاء کے مسلک پر کیا گزر رہی ہے؟ تم کہتے یہ مولویوں کی بات ہے, تم شیطان ہو. اس لیے کہ جسے اللہ کے لیے غصہ نہ آئے وہ شیطان ہے, وہ گونگا شیطان ہے, حضور نے فرمایا ہے. اس لیے کہ بد مذہب سنیوں کا, اہل اللہ کا, اہل اللہ کے ماننے والوں کے عقیدوں کو لوٹ رہے ہو اور تو سکون کا سانس لے رہا ہو, تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے کہ جہاں بد مذہب لوگوں کے دلوں سے عشق رسول کو نکال رہے ہوں, اہل اللہ کی عقیدت کو نکال رہے ہوں, اور تو پھر کہے کہ میں سجادہ ہوں؟ یہ سجادگی نہیں ہوتی ہے. سجادگی سراسر تعلق, پیروی اور تڑپنا, امت کے لیے رونا اور درد رکھنے کا. حضرت داتا علی حجویری ایک اور حکایت لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے غلاموں کو جمع کیا اور سارے نوکروں کو جمع کیا, اور نوکروں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے سب کو جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ آؤ ہم ایک وعدہ کرتے ہیں, ایک عہد و پیما کرتے ہیں, ایک وعدہ کرتے ہیں. کہا جی کیا وعدہ کرتے ہیں؟ کہ ہم میں سے جو پہلے بخش دیا گیا. فکر دیکھیں آپ ہم کہاں کھڑے ہیں, اور اماموں کے امام کی فکر دیکھیں آپ. آپ اگر یہ میں نام نہ لیتے تو آپ کہتے ہیں یہ کیسی بچی جیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, ہم تو ضرور بخشے جائیں گے, ہم کیسے نہیں بخشے جائیں گے, ضرور بخشے جائیں گے. تو میں نے کہا اس ایمان صرف امیدوں کا نام نہیں, خوف خدا کا بھی نام ہے. اگر رب نماز ہی نہ قبول کرے تو پھر کیا کرو گے؟ رب تمہاری نسبتوں کے قبول نہ کرے کہ تمہاری نیت میں فطور تھا تو کیا کرو گے؟ تو محض امید میں بہ جا رہے ہو یہ بھی غلط ہے, اور محض خوف میں بہ جا رہے ہو یہ بھی غلط ہے, بلکہ ایمان خوف اور امید دونوں کا مجموعہ ہے. اس کی مثال ایک دوں میں آپ کے سامنے, بولو سننا چاہیں گے؟ دوں خوف اور امید کی بڑی پیاری مثال ہے. جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے, اللہ رب العالمین جل مجدہ نے دو آدمیوں کو جہنم سے نکالا اس لیے کہ وہ جہنم میں بڑا شور مچا رہے تھے, خوب رو رہے تھے, رو رہے تھے, رو رہے تھے, زور زور سے رو رہے تھے. یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے, مشکات میں موجود ہے, کہ دو آدمی کی آواز جہنم میں اتنی بلند ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو باہر نکلوایا. جب دونوں آئے ان سے پوچھا تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولا اس لیے رو رہے ہیں کہ تیری رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. بولیے سبحان اللہ. تیری رحمت, تھے مسلمان لیکن گناہگار تھے اس لیے جہنم میں پھینکا گیا ہے, اللہ محفوظ فرمائے لے عزو اللہ. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے, جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ دو اتنا چیخ کر روئیں گے کہ رب کریم دونوں کو بلوائے گا, اور رب کریم کے سامنے وہ شاہ نشان آئیں گے جیسے رب کریم کا سامنا ہوتا ہے. رب کریم فرمائے گا کہ تم دونوں کیوں چیخ رہے ہو اور کیوں تم نے جہنم میں اتنا شور مچایا ہے؟ انہوں نے کہا مولا اس لیے کہ تیری رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. رب کریم فرمائے گا ٹھیک ہے, میری رحمت پھر یہی ہے کہ جہاں تم تھے وہاں چلے جاؤ. بڑی پیاری مثال ہے. اس حدیث کو پڑھتا رہا اور میں چومتا رہا, چوما اس لیے کہ اللہ تم بخشو, تیری رحمت کو دعوت دے. ہاں, اور پھر نماز کا وقت, نماز بھی میں نے پڑھی تاکہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھا جائے. اب دیکھیے آپ, رب کریم نے فرمایا کہ تم اس لیے چیخ رہے تھے کہ تم میری رحمت کو دعوت دینا چاہ رہے تھے, میری شفقت کو دعوت دینا چاہ رہے تھے. کہاں کا میری رحمت تمہارے لیے ہے کہ جہاں سے آئے وہاں لوٹ جاؤ. تو ایک اٹھا دوسرا نہیں اٹھا, ایک اٹھا کہ رب کا حکم ہے, رب نے کہا کہ میری رحمت یہی کہ تم وہاں لوٹ جاؤ, یہ اٹھا اور اسے جہنم میں چھلانگ لگائی. لگائی چھلانگ تو آگ اس کے لیے گلزار ہو گئی, ٹھنڈی ہو گئی. دوسرا نہیں گیا, دوسرا رکا رہا. اللہ نے فرمایا تو کیوں نہیں گیا؟ کہ مولا جب تم نے اپنی رحمت سے نکال دیا ہے تو پھر بھیج کیوں رہا؟ جب تم نے اپنی رحمت سے نکال دیا ہے, بولیے محبت سے سبحان اللہ, تو بھیج کیوں رہا ہے؟ تو مولا جب تم نے نکال دیا تو بھیج کیوں رہا ہے؟ تیری رحمت یہ بھی تو کر سکتی ہے. رب کی ذات خوش ہوئی, دونوں کو جنت عطا فرما دیا. اس کے تحت ملا علی قاری کہتے ہیں اس میں خوف اور ایمان دونوں, خوف اور امید دونوں آ گیا. پہلے نے جو رب کا حکم سن کر دوبارہ چھلانگ لگائی وہ اطاعت تھی, وہ اطاعت تھی. دوسرا جو ڈٹا رہا یہ امید تھی. جب دونوں مل گئی تو رب نے دونوں کی مغفرت. تو یہ ہے اطاعت اور امید کا مجموعہ, کہ جہاں پر اذان ہو جائے تو پھر خوف ظاہر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ نماز مکمل ہو جائے تو پھر اسے امیدیں لگانی چاہیے, حق ادا کر دیا تو پھر امیدیں لگانی چاہیے. اس لیے کہ جس نے یہ کہا کہ میری عبادت مکمل ہے وہ گناہگار ہے, بلکہ امید اس بات کی کہ مولا نماز تو میں نے پڑھ لی, اب میری نماز کہاں ہے؟ اس لیے کہ تو قبول فرمائے, لیکن تیرا فضل ہو تو مقبول ہو جائے, یہ امیدیں لگائیں. اب نسبتوں کی امیدیں لگائیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر کیا موجود ہے. حضرت امام جعفر صادق نے اپنے غلاموں کو جمع کیا, فکر دیکھیں بزرگوں کی, غلاموں کو جمع کیا, سب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ آؤ مجھ سے ایک وعدہ کرو, تم ایک عہد کرو. کہا حضور کیا ہے؟ فرمایا جو سب سے پہلے جس کو اللہ بخش دے گا نا, جس کو سب سے پہلے بخش دے گا تو وہ بخشش کے فوراً بعد اپنے دوسرے بھائی کی شفاعت کرے گا. وہ سارے لوگ متعجب ہوئے کہ حضور اس بات میں آپ ہم سے عہد لے رہے ہیں کہ جو سب سے پہلے بخش دیا گیا. دیکھو یہ گھمنڈ توڑا جا رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے؟
گھمنڈ تھوڑا جا میں نے کہہ دیا او ہم یہ وہ کہنے کا جی ہم تو سید ہیں ہم حضرت میر معاویہ تو جو کہیں یہ کہیں او میں نے کہا شیطان دا پتر ہے تو کہ تو سید ہو کہ تجھے یہ حق ہو گیا کہ تو صحابہ پر تبرہ کرنا شروع کر دے ہاں تیرے سے تو سید کی ساری شرافت اور نسب کی ساری فضیلت چھن گئی یہ دیکھ جو سید ہوتا ہے اس میں خوف خدا اور احتیاط بھی اتنا ہوتا ہے اسے امید اور رتبہ بھی ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ آج کے دعوے ہیں نا سادات کی توہین نہیں کر رہا میں لیکن جو سادات کا نام لے کر یا اس منصب پر جو غلط بات کی جاتی ہے وہ غلط بات نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے جس طرح انسان کو خدا نہیں کہا جا سکتا یہ اس کے حق کے خلاف ہے جو اس کا حق ہے وہ اس کو حق دیا جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو سید کا حق ہے وہ دوسرا شخص نہیں لے سکتا لیکن یہ بھی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ جناب میں سادات میں سے ہو گیا مجھے نمازوں کی کیا ضرورت ہے کہتی ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں یہ تو پیر صاحب کے بیٹے ہیں یہ تو خود بخود جنت میں چلے ہیں یہ تو جناب چاہے الٹا کھائیں سیدھا کھائیں جو کریں یہ تو سب کچھ ہو جائے گا
نہیں
حضرت امام جب
میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اٹھ کر آستانوں کی طرف انگلیاں کریں نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے شعور کو بالغ کریں اور اپنے ذہن میں خود تمیز کو پیدا کریں آپ کا یہ منصب نہیں ہے اور نہ میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نکل کر جناب آستانوں کی انگلیاں اٹھانا شروع کریں نہ وہ منصب نہیں ہے وہ یہاں پر آ کر بیٹھیں گے تو پھر آپ کو اجازت دیں اس لیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اپنے درجے کے اعتبار سے برائی کو ہاتھ سے ختم کرنا یہ الگ منصب ہے زبان سے بولنا یہ الگ منصب ہے دل میں برا جاننا یہ الگ منصب ہے اس وقت صرف آپ محض طالب علم ہیں آپ کے دماغ میں خیر کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے خیر کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے اصل فکر بتائی جا رہی ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ ہے کہ جان ملے فوراً حاصل کریں نہ ملے اپنی جان بچائیں بولیے اپنی جان بچائیں وہ کہنے کہ جی یہ آستانہ تھا تھوڑی دیر کے بعد پنجہ لگ گیا اس کو کہنے کہ جی کہ یہ علم ہے عباس علم بردار کا علم ہے میں نے کہا حضرت عباس کو ہم مانتے کہا یہ علم ہے کیوں پتہ چلا پیر کو موٹی گڈی مل رہی تھی تو اس نے علم بھی لگا دیا سمجھ رہے میری بات یہ خرافات کیوں ہوتے ہیں اور مریدین خاموش ہو جائیں میں نے پیر کو دیکھا وہ سکھوں کی طرح کڑے پنا رہا تھا سکھوں کی طرح کڑے پنا رہا تھا میں نے مرید کو دیکھا وہ اچھا خاصا مذہبی آدمی داڑھی والا میں نے اس کو ہاتھ میں کڑے دیکھے میں نے کہا کڑا تو نے پہنا ہے کہنا یہ پیر صاحب نے فرمایا میں نے کہا پیر صاحب نے فرمایا رسول اللہ نے جو فرمایا تجھے پتا ہے اس کڑے کے بارے میں جو رسول اللہ نے فرمایا یہ جہنم کی زنجیروں سے اس کو تشبیہ دی ہے کہنے لگے میں پیر صاحب کا حکم ہے میں نے کہا بس تو صحیح تھلے لگائے پھر تیرے لیے سارے معاملات پورے ہو گئے ہیں اس لیے کہ تجھے علم نہیں ہے تو اس لیے ایسی مجالس میں آئیں علم شور ہو اور پیر صاحب جس کا منصب اور مقام جو ان کے قریب ہو تو محبت و عقیدت کے ساتھ ان کو کہیں کہ حضرت سکھوں کا مذہب نہ لائیں غوث اعظم کا مذہب لائیں مخدوم سمنانی کا مذہب لائیں داتا علی حجویری کا مذہب لائیں جو اطاعت و فرمان برداری والے لباس احوال اٹھنا بیٹھنا اس حوالے سے یہ نہیں کہ دیگوں کی تڑنگ تڑنگ شروع ہوئی تو دین کا کام شروع ہوا تڑنگ تڑنگ ختم تو دین کا کام ختم یہ نہ کریں بزرگوں کو دیکھیں وہ عادت اور خصلت اپنے اندر پیدا کریں میں مانتا ہوں کہ ایک جھٹکے میں نہیں ہو سکتی تھوڑی تھوڑی تو ہو سکتی ہے اس کو ذکر تو کیا جا سکتا ہے عہد تو ہم کر سکتے ہیں میرے دوستو یہ فساد کب ختم ہوگا یہ فساد اس وقت ختم ہوگا کہ جب ہمیں بولنے کی عادت ہوگی اور عمل کی عادت ہوگی اب سنیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کتنا مبارک قول پیش کرتے ہیں اور میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس واقعے کے تحت اس واقعے کو یاد رکھے گا پھر آگے انشاءاللہ جو میں اہم بحث شروع کرنا چاہ رہا تھا اس کے اختتامی جملے وہ رہ گئے لیکن یہاں پر یہ ضروری باتیں آئی ہیں تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اپنے غلاموں کے آؤ مجھ سے وعدہ کرو اور یہ وعدہ کرو کہ جو سب سے پہلا بخش دیا گیا وہ دوسرے کی شفاعت کرے گا وہ سارے حیران ہو کر کہنے لگے حضرت آپ کے جد کریم تو رسول اللہ ہیں خود ساری مخلوق کے شفیع تو آپ ہوں گے اور آپ کے دادا ہوں گے اور آپ ہم جیسے گناہگاروں کو کہہ رہے ہیں کہ جو جنت میں پہلے چلا گیا تو یقیناً حضور آپ بھی پہلے جنت میں جائیں گے اب آپ دیکھیں کیا ارشاد فرماتے ہیں ان کی عقیدت کو سن لیا وہی کھڑے ہو جاؤ اور وہ دوسرا امید نہ رکھے اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے یہاں پر دیکھیے آپ نے ساری فضیلت سن لی انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے جد کریم رسول اللہ ہیں اور قرآن میں نسب کا بڑا احترام ذکر کیا گیا ہے تعلق کا احترام ذکر کیا گیا ہے آپ کو یہ مرتبہ اور مقام تو حاصل ہے آپ نے فرمایا میں اپنے رب تعالیٰ کے حضور شرمسار ہوں خوف دیکھیں میں رب کے حضور شرمسار ہوں میری اور آپ کی کیا اوقات اور حیثیت یہ حضرت امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ جن کا لقب یہ صادق ہے فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جد کریم رسول اللہ ہیں
تو میں ان کے حضور حاضر ہونے سے بھی شرمسار ہوں، میں اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے شرمسار ہوں کہ روز قیامت میرے جد کریم کے روبرو کھڑے ہونے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ فرمایا حضرت داتا علی حجویری فرماتے کہ آپ کی یہ کیفیت نفس کو زیر کر رہی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ داتا علی حجویری اس پر تبصرہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں آپ کی یہ کیفیت نفس کو زیر کرنے کی ہے، کیونکہ یہ صفت اور اوصاف، کیونکہ جس کو اپنے نفس کی عیب، اس کی برائی کا علم ہو جائے گی، کس چیز سے بھڑکتا ہے، جس کو اس کا علم ہو جائے تو وہ کمال پہ پہنچتا ہے، وہ کمال۔ فرمایا آپ باپ کمال تھے، اس لیے آپ نے یہ باتیں فرمائی۔ ہلکا پھلکا خالی ڈبا ہوتا تو بجتا رہتا، ہاں تم نے صحیح کہا، میں تجھے بھی لے جاؤں گا، تجھے بھی لے جاؤں گا، تجھے بھی لے جاؤں گا، تو ذرا لفافہ بڑھا دے، تجھے بھی لے جاؤں گا، تو ذرا ایک دیکھ بڑھا دے، تجھے بھی لے جاؤں گا۔ نہ خالی ڈبا بچتا ہے جو خوف خدا جن کے اندر موجود ہے اور جو نفس کے شراروں سے اور شرارتوں سے واقف ہے، وہی کمال پر پہنچتے ہیں۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں اس حکایت سے پتا چلا کہ آپ مکمل طور پر نفس کی شرارتوں کا علم رکھتے تھے، اس لیے آپ نے کمال کی بات کی، خوف کی بات ارشاد فرمائی۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب حدیث پاک سنیے جو داتا علی حجویری لائے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا، بہت بنیادی حدیث سے غور سنیے، فرمایا اذا اراد اللہ بعبده خیرا، خدا جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے، خدا جس بندے سے خیر چاہتا ہے، خدا جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ابصرہ بعیوب نفسہ، اللہ اس کے نفس کے عیب اسے دکھا دیتا ہے، اس کے نفس کے عیب اسے دکھا دیتا ہے۔ فرمایا جس نے اپنے نفس کے عیب کو دیکھ لیا وہ بخش لیا گیا۔ اس کو ذکر کیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو جانا، جس نے اپنے آپ کو جانا، اس نے رب کو جانا۔ اس کی تشریح میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی کی تھی، اور حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ اسی چیز کو ذکر فرماتے ہیں۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا، میں اس کو تھوڑا اور طوالت کی طرف لاتا، لیکن آنے والے درس میں سفر کا ارادہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگر میں زندگی رہی اللہ رب العالمین کے فضل سے، کرم سے، سرکار غوث اعظم کے کرم، تو انشاءاللہ اس نشست کو ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ اور نفس کے معنوں کے اعتبار سے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، نفس اور روح، اور بزرگوں نے ان دونوں کو پرکھنے کا، کیونکہ اب تک جو درس ہوئے نفس کی تعریف میں ہوئے اور روح کے تعریف میں ہوئے، لیکن اس کو پرکھنے کا اور اس کے اصلاح کے جو بنیادی جملے ان بزرگوں نے لکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلیں ایک پلے میں رکھی جائیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلیں ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور تنہا مخدوم سمنانی اور داتا علی حجویری کی عقل ایک طرف رکھ دی جائے۔ میں کہتا ہوں یہ پڑھنا بھاری ہو جائے کہ اللہ نے ان کو دانائی اور سمجھ اور فکر ایسی عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں اپنی رضا کے لیے تمام امور اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارا بیٹا اگر ہمارے بولنے پر عمل نہ کرے، کہیں گے بیٹا دکان 2 بجے بند کرنی ہے، اور بیٹا 10 بجے بند کر کے بھاگ جائے، تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں شاہ صاحب بیٹا نافرمان ہو گیا، تعویذ دیں، تو میں اس کو تو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ بیٹا اگر ہماری بات اور ہمارے کہنے پر عمل نہ کرے تو ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں، اور باپ روئے گا، کہے گا یہ جب چھوٹا تھا تو اتنا بیمار ہوا تو میں نے اس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا، میں نے اس کو اپنے سینے پہ سلایا، میں نے اس کو اتنی تعلیم دی، میں نے یہ کیا، فلانا کیا، چوں کیا، چرا کیا، زمین کیا، زمین آسمان کے کلامے ملا دے گا، لیکن اس کا نفس اس سے کہے گا اس سے زیادہ احسان تو رب نے تجھ پر کیا، تیرا بیٹا اگر تھوڑی دیر کے لیے تیری بات پر عمل نہ کرے تو تجھے دکھ ہوتا ہے، اور تو جو رب کے کہنے پر عمل نہیں کرتا تو اللہ ہمیں فکر عطا فرما، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین نرم فرمائے، گناہوں کے میل اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے نکال، ہمارے بھائی یونس بھائی، ہمارے الیاس بھائی، اور تمام ہمارے قبلہ سعید صاحب اور قبلہ قاری صاحب اور جتنے حضرات تشریف لائے، اللہ رب العالمین تمام کی حاضری مقبول کرے، اس خدمت کو مقبول کرے، اور اللہ رب العالمین آپ تمام کو اور بالخصوص مجھ گناہگار کو اللہ رب العالمین عبادت کا ذوق اور سلیقہ اور نیت صالحہ کا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔